عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے اسی کے مقدر میں پائندگی ہے اسی کے مقدر میں پائندگی ہے جو فرزان کی لائے ایک دن تباہی جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی وہ کس کام کی ہائے فرزانگی ہے وہ کس کام کی ہائے فرزانگی جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی وہ کس کام کی ہائے فرزانگی ہے رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے اسی کے مقدر میں پائندگی ہے اسی کے مقدر میں پائندگی نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہیں کا نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہیں کا یہ کس کام کی اس کے وارفتگی ہے یہ کس کام کی اس کے وارفتگی ہے یہ کس کام کی اس کے وارفتگی ہے نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہیں کا نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہیں کا یہ کس کام کی اس کے وارفتگی ہے جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے ہم ایسی رہ گزر کے مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے، ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے، مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے، جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے، جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے، مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے، غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے، نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے، غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے، مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے، جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے، نظر میں خالق شمس و قمر ہے، نظر میں خالق شمس و قمر ہے، اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے، اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے، ہمارا حسن خود مخفی ہے ہم سے، ہمارا حسن خود مخفی ہے ہم سے، کبھی دیکھیں تو آئینہ سنور کے، مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے، جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے،
نسلم على رسوله الكريم، اما بعد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم اپنی زبان سے جو کچھ بھی کلام کرتے ہو، کوئی حرف بھی نکالتے ہو، تو اس کو لکھنے والے موجود ہیں، بعض لوگوں کے لیے دو فرشتے تو ہوتے ہی ہیں، وہ سبھی کے لیے، بعض کیا سبھی لوگوں کے لیے، اور ایک فرشتہ ہمارے ساتھ بھی مستقل لگا ہوا ہوتا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ سے اگر وہ ٹیپ کر رہا ہے تو یعنی دنیا بھی اعتبار سے دکھ بھی رہا ہے کہ بھئی یہ نگرانی کر رہا ہے، ایک ایک لفظ پکڑا جاتا ہے، تو بھی مجھے یہ بات اسی پر یاد آئی کہ بیان ٹیپ ہو جاتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی ٹیپ کر رہے ہیں، ایک ریل کی صورت میں محفوظ ہو رہا ہے، ایک کتاب کی شکل میں محفوظ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابت، اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرے لیے یہی کافی ہے، کوئی گواہ پیش نہیں کیا جائے گا، اس کی ضرورت بھی نہیں، جو کچھ کیا ہے سب کیا ذرا سامنے آ جائے گا، اور اس وقت انسان سوچے گا مالی حاصل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، سب اس میں موجود ہے. ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو تم نے کیا ہے وہ کتاب میں موجود ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہر آدمی مصنف ہے، اپنی کتاب اپنے ہاتھوں ہم لکھ رہے ہیں. یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، چاہے دنیا میں کوئی تالیف و تصنیف کرے نہ کرے، لیکن آخرت کی کتاب ہم میں سے ہر شخص اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے. ہماری زبان سے جو کچھ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، ہم جو کچھ تنہائی میں کہتے ہیں، ہم جو کچھ مجلس میں بولتے ہیں، بہرحال وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. البتہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ بعض صورتیں ایسی بتلا دی گئی ہیں کہ اگر مجلس میں کوئی بات ایسی ہو گئی ہے جو تحریر میں آ گئی، لکھی گئی، تو اس کی ایک صورت ہے کہ جب مجلس ختم ہو تو دعا پڑھ لو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو الٹی سیدھی باتیں ہوئی ہیں اس کو ختم فرما دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں تدبیر بھی بتلا دی ہیں کہ بھئی ہم انسان ہیں، چونکہ فطری طور پر ہمارے کچھ تقاضے ہیں. آدمی جب دوستوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو احتیاط بالا طاق ہو جاتی ہے، پھر الٹی سیدھی باتیں بھی ہوتی ہیں، پھر دوستوں کی مجلس میں ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک فطرت ہے، انسان کو فطرت سے مفر نہیں، لیکن ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہو گئی ہیں تو کم از کم وہ پاؤڈر چھڑک دیں جس سے مٹ جائیں. کوئی کیمیکل تو ہوتا ہے نا تحریر کو مٹانے والا بھی، تو کچھ کیمیکل ایسا ہے جو لکھی ہوئی چیز کو مٹا دیتا ہے، فرشتوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہیں بڑے کریم، جب معاف کرتے ہیں تو وہ فائل ہی ختم کر دیتے ہیں. دنیا میں تو جب کسی کو اگر بری بھی کر دیا جاتا ہے تب بھی فائل ختم نہیں کی جاتی، فائل موجود ہوتی ہے کہ بھائی اس پہ الزام لگ چکا ہے اگرچہ جرم ثابت نہیں ہوا. ملزم اور مجرم کا فرق تو جانتے ہیں نا، ملزم تو وہ ہے کہ جس پر صرف الزام ہے ابھی ثابت نہیں ہوا، اور مجرم وہ ہے جس کا جرم ثابت ہو چکا ہو. تو جو ملزم ہوتا ہے اگرچہ اس کو بری کر دیتی ہے عدالت، لیکن عدالت کے ریکارڈ سے اس کی نہ ایف آئی آر ختم ہوتی ہے نہ اس کا ریکارڈ ختم ہوتا ہے، بلکہ کسی وقت اگر دوبارہ پکڑا جائے تو کہا جاتا ہے کہ بھی پہلے بھی اس کی ایف آئی آر کر چکی ہے، وہ ذرا فائل نکالو پرانی. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بہت ہی کریم ہیں، وہ فائل بھی ختم کر دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ فرشتوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. تو جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی فائل ہی ختم کر دیتے ہیں. بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں، ہمیں تو استحضار کرنا چاہیے ہر چیز کا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن بھی رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں، بات کہیں سے کہیں نکل گئی، آج بات تو کرنی تھی کچھ اور. اقبال صاحب نے جب نظم شروع کی تو بس جب یہ شعر پڑھتے ہیں تو اس وقت میرے ذہن میں مختلف احادیث اور مختلف اس کی تشریحات ذہن میں آتی رہتی ہیں، لیکن آج انہوں نے لکھا بھی نہیں، لہذا وہ اپنی جگہ پر باقی نہ رہی. لیکن ایک کیفیت بہرحال ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ ان کی وارفتگی اور جو ہے وہ اس پر سب یہ چیزیں ہیں کہ بندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جانے کا نام. آدمی اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں فنا کر دے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دے تو سمجھا جائے گا کہ واقعی اللہ کا بندہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے جب کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، آپ نے فرمایا سوچ کر کہو. اور نے پھر کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ نے کہا سوچ کر کہو کیا کہتے ہو. اور جب تیسری مرتبہ بھی یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ پھر تیار ہو جاؤ صدمے سہنے کے لیے، تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے، فقر و فاقہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کہ زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، یہ تو سبھی کہتے ہیں لیکن زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے. اسی کو ہمارے حضرت نے آخری شعر میں جو کہا کہ کس کام کی یہ وارفتگی. آدمی دعویٰ عشق و محبت تو سب کر رہا ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے صاحب. ارے بھائی محبت محتاج دلیل ہے, دلیل تو دو. جب مشکل پیش آ جائے, جب پریشانی ہو, اس وقت بھی اگر محبت میں آدمی پورا اترے تو سمجھا جائے گا کہ بھائی واقعی یہ محبت رکھتا ہے. لیکن ذرا سے ڈنڈے پڑنے شروع ہو جائے اور آدمی بھاگ جائے وہاں سے تو پھر کیا محبت. تو ذرا سا اگر امتحان آ جائے, دین کا معاملہ سامنے آ جائے اور کوئی ایسی بات ہو جائے تو سب محبت رکھی رہ جاتی ہے. اس وقت پھر آدمی جو ہے وہ تمام چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو وارفتگی تو بہت ہوتی ہے, ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں لیکن شادی میں, بیاہ میں اور دیگر تقریبات میں بتائیے کہ کہاں وہ وارفتگی پھر باقی رہتی. وارفتگی کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر اللہ تعالی کے جو احکام ہیں بس ان کو سب سے بلند رکھے اور دوسروں سے پھر معذرت کر لے, صاحب میں معذرت خواہ ہوں. اتفاق سے ابھی میں کل پرسوں ایک کتاب ایک صاحب دے کے چلے گا, چھوٹا سا پمفلیٹ تھا, اس کا نام تھا انوکھا مسافر. نام بھی عجیب تھا اس لیے فوراً ذہن میں آیا کہ کچھ پڑھوں. بیٹھے بیٹھے میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا, تھوڑا سا پڑھا, پھر کسی اور جگہ پڑھا, پھر اس کو بند کر دیا, پھر پڑھا تو کئی قسطوں میں وہ پڑھا گیا. بہرحال اس کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ ایک صاحب مسجد میں آ کے ٹھہرتے ہیں, شکل و صورت سے اچھے نیک آدمی معلوم ہوتے, علاقے کے ایک شخص ان کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے کھانا لانے کا شکریہ, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں مجھے کچھ پرہیز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب پرہیز تو یہ سب بالکل سادہ سا کھانا ہے, اس میں نہ مرچ زیادہ ہے نہ نمک زیادہ ہے, اس لیے پرہیزی کھانا ہی سمجھیے اس کو. کہا کہ آپ سمجھے نہیں, میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. تو وہ کہا کہ بتلائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا بھائی بات یہ ہے کہ ہماری کمائی آج ایسی ہے کہ جو حرام سے خالی نہیں ہوتی, اس میں سود کی آمیزش بھی ہوتی ہے, اس میں دیگر, تو مجھے ان چیزوں سے پرہیز ہے. تو انہوں نے کہا جی میں تو آڑتی ہوں اور بازار میں بیٹھتا ہوں, لہذا میں حرام کا مال نہیں ہے نہ چوری کر کے لایا ہوں, میرا اپنا ہے یہ ہے. انہوں نے کہا تو آپ قرض وغیرہ نہیں لیتے کبھی کسی سے؟ کہاں ضرورت پیش تو آتی ہے. کہا کہ وہ قرض کے سود پر مبنی نہیں ہوتے؟ کہا کہ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سود پر مبنی قرض بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے بہت ساری چیزیں گنوائیں اور پھر کہا کہ پھر میں آپ سے معذرت چاہوں گا, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کھانا لے کر آئے, لیکن میں جو ہے اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا اس کھانے کی وجہ سے, اس لیے مجھے معذور سمجھیں. اور یہ کہہ کر اپنی نماز میں لگ گئے. یہ صاحب شرمندہ سے ہوئے واپس گھر چلے گئے اور انہوں نے جا کر ایک اور صاحب تھے ان کو تیار کیا کہ تم کھانا لے کر چلے جاؤ, بھائی ایک مسافر آیا ہوا ہے, کیا یہاں سے اس بستی سے مسافر خالی جائے گا واپس, کھانا نہیں کھائے گا؟ دوسرے ایک صاحب تھے ان کو بھیج دیا. وہ صاحب ذرا باتوں نہیں زیادہ ہی تھے, وہ گئے جا کے کھانا پیش کیا سلام دعا کرنے کے بعد, اور اس کے بعد جو ہے بات چیت بھی شروع کر دی کہ صاحب وہ میرا بیٹا ایک تو جو ہے وہ جو ہے فلاں جگہ پر ہے اور بس اس کی ویسے تو آمدنی جو ہے وہ 200-400 روپے, لیکن اوپر سے کچھ نہ کچھ آمدنی ہو جاتی ہے, اور میرا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کچھ یہ ہے. تو مطلب یہ کہ واضح بھی کر دیا خود ہی باتوں باتوں میں خوب. تو انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے میرے پاس سے, کھانا میں نے آپ کا نہیں کھانا, یہ آپ سب کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور اس کو حلال سمجھ رہے ہیں اور اس پر شرمندگی تک بھی نہیں ہے کہ آپ رشوت بھی لے رہے ہیں, اوپر کی آمدنی بھی لے رہے ہیں اور سب کچھ جو کچھ بھی, اور کہتے ہیں حلال, مطلب اس کو حرام بھی سمجھ رہے. تو بہرحال اس طرح کر کے پورے محلے سے کوئی 10-15 آدمی کھانا لے کے گئے, لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سے جب بات کرے دی تو کہیں نہ کہیں سود اور حرام سامنے آ گیا, اور نتیجہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تشریف لے جائیں, میرے ساتھ چنے موجود ہیں, گڑ موجود ہے, میں کھا لوں. لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ جو پہلے صاحب تھے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی بات یہ ہے کہ پورے محلے میں ہمارے میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کی آمدنی حلال کی ہو اور جو اس مسافر کو کھانا کھلا سکے. تو وہ جو پہلا شخص تھا اس نے کہا جی میں سب سے پہلے توبہ کرتا ہوں اور کہ میں آئندہ جو ہے وہ سودی قرضہ نہیں لوں گا, اور جو خامیاں ہیں آپ بتا رہے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں اور میں آئندہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں آئندہ. تو جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے بھی توبہ کی, اس طرح کئی لوگ تائب ہو گئے ایک شخص کی برکت سے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کبھی کسی کو جب آدمی نوازنے پر آتا ہے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں تو پھر اس طرح سے بھی نواز دیتے ہیں کہ کسی کو سبب بنا دیتے ہیں. تو ہمارے لیے بہرحال لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی آمدنی کو ذرا غور سے دیکھیں کہ کہاں بیچ میں ایسی چیز آ رہی ہے جو حرام پر مبنی ہے, مشتمل ہے, اس کو نکالنے کی کوشش کریں. تو دعوی محبت تو بہت زیادہ ہے, وارفتگی بہت ہے, عشق و محبت ہے, لیکن جو مال حرام ہے اس کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی, حتی تنفقوا مما تحبون, یہاں تک کہ تم اپنے محبوبات نفس کو قربان نہ کرو. سب سے بڑھ کر چیز یہ ہے کہ جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں ان چیزوں کی قربانی اگر تم نہیں دو گے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تم سے کوئی چیز قبول نہیں کرے گا. محبوبات نفس میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو محبوبات نفس کی یہی وجہ ہے, یہ قربانی کا مہینہ ہے جو گزر گیا, قربانی کا ایام تو گزر گئے. تو یہ بھی جانور کی جو ہم قربانی کرتے ہیں اصل میں یہ بھی محبوبات نفس میں سے ہے کہ ہمارے نفس کو دل کو اچھے لگتے ہیں جانور, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذبح کرو, قربانی دو. اسی طریقے سے اور دیگر خواہشات بھی ہیں جو ہمیں محبوب ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ان محبوبات کی بھی قربانی چاہتے ہیں کہ تم اپنے نفس کو جو ہے وہ ذبح کرو, قربانی دو, یعنی ان محبوبات کو بھی قربان کرو. تو بہرحال صحابی نے جو بات کہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ, مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا مطلب؟ یہ مطلب یہ تھا کہ اگر ایسے موقع پر بھی تمہاری محبت میں استقامت رہی تو تم کامیاب ہو, لیکن اگر ایسے موقعوں پر تم ناکام ہو گئے تو پھر تمہاری محبت صرف دعوی دعوی ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ خدا نہ کرے ہم صرف دعوے داری تو نہیں, وارفتگی وہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے لیے وقت کے اوپر کام بھی آئے, ورنہ وہ کس کام کی وارفتگی؟ کیا ہے وہ اس کا پہلا مصرع؟ بہرحال ہاں بس بات یہ ہے, نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہی کا. تو یہاں پر آدمی اپنے آپ کو لگا لے کہ ہم جب تک اللہ کے نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ وارفتگی بیکار. وارفتگی تب ہے کہ جب ہم اللہ کے ہو جائیں, اور اللہ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی اور کے نہ رہیں. یعنی اگر کوئی غلط ہمیں حکم دیتا ہے جو اللہ اور رسول کے خلاف ہے تو ہم اس کی بات نہ مانیں, اللہ کی بات مانیں, یہ ہے اللہ کا ہونا. تو اس میں قربانی ہے کہ نہیں؟ اپنوں کی بھی قربانی ہے, اپنے آدمی کا دل بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ فلاں ہمارا عزیز ہم سے چھوٹ رہا ہے دیکھو اس وجہ سے, لیکن وہ چھوڑنے ووڑنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف محبت کے ساتھ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آج بعض اوقات ہم لوگوں کے طرز کلام سے بھی لوگ بدزن ہو جاتے ہیں کہ بات تو صحیح کہتے ہیں لیکن اس کو غلط طریقے سے کہا جاتا ہے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حق بات کو جب حق طریقے سے صحیح وقت پر کہو گے تو انشاءاللہ اس کا اپنا اثر ہوتا ہے. تو بات حق ہے, صحیح وقت ہے اور صحیح طریقہ ہے, یہ تینوں چیزیں ہوں تو انشاءاللہ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاملہ خراب ہو. اگر خراب ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ یا تو وہ بات درست نہیں تھی, یا طریقہ درست نہیں تھا کہنے کا, یا موقع درست نہیں تھا. اگر موقع درست ہو, یعنی ہر بات ایسے نہیں کہ فوراً آدمی ڈنڈا لیا مار دیا کسی کو, بلکہ موقع دیکھو, جب موقع محل ہو اس وقت بات کی جائے تاکہ اس کے اثرات رونما ہوں, مرتب ہوں. ہم لوگ بعض اوقات بے سوچے سمجھے بس جب جی چاہا منہ سے کوئی بات کہہ دی, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی بدزن ہو جاتا ہے. تو بدزن کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. دین ہمارا الحمدللہ ایسا ہے کہ دین فطرت ہے, یہ آدمی آج نہیں تو کل آتا ہے, لوٹتا ہے اپنے اللہ کی طرف, رب کی طرف. اور ہمارا کام بھی یہ نہیں کہ ہم اللہ سے لوگوں کو جدا کریں, ہمارا کام تو یہ ہے کہ بندوں کو اللہ سے ملائیں اور ان کا طریقوں سے محبت سے سمجھا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. ورنہ آج لوگ خود بھی تنگ ہیں ان سب چیزوں سے, لیکن بس برا ہو ان رسومات کا اور برادری کی جو نے جو چیزیں متعین کر دی ہیں, آدمی پابند ہوتا ہے کہ صاحب بس یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی. حالانکہ ناک تو ہے ہی کٹنے کے لیے, یہ ناک کبھی رہتی نہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ تم برادری کو لوگوں کو خوش کبھی نہیں کر سکتے, اس لیے ایک کو خوش کرنے کی فکر کر لو، جب ایک خوش ہو جائے گا تو یہ سب بھی خوش ہو جائیں گے. تو جو لوگ کل آپ پختہ ہو جائیے، اگر پختہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ لوگ پھر ایک دن آپ کی بات مانیں گے. ورنہ جو معاملات آج کل چل رہے ہیں، اخبارات اٹھائیے اس میں واہیات، الٹی سیدھی باتیں، کہانیاں روزانہ نت نئی آ رہی ہیں، اور لوگ دھوکے باز بیٹھے ہوئے ہیں دینداروں کی شکل میں، مختلف طریقوں سے لوٹ کھسوٹ جاری ہے، کوئی تعویذ دینے کے چکر میں پھنسا رہا ہے تو کچھ اور طریقوں سے پھنسا رہا ہے. 99 کیا 999% جاری لوگ بیٹھے، اور لوگ جو ہیں ان کو حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے. روزانہ کہانیاں آتی ہیں، اخبارات میں چھپتی ہیں. تو ہمیں اپنے دین پر جو ہے وہ استقامت دکھانی چاہیے کہ صحیح لوگوں کے پاس جائیں، صحیح لوگوں کے پاس بیٹھیں. انشاءاللہ وہاں آنے جانے سے، بات سننے سے، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہم حق اور باطل میں تمیز کر سکیں گے. اور اگر مستقل آمد و رفت رہی تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نہیں بالکل لیا طور پر مستفید ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت سارے حضرات ہیں، کوئی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں جاتا ہے، کوئی ہمارے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں، کچھ لوگ مفتی عبدالرؤف صاحب کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے بندے ہیں تو اصلاح کا عمل بھی جاری ہے. اب اگر کوئی خرابی خامی ہوتی تو اپنے اندر ہوتی، آدمی کا من جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ حجتیں بہت ہیں اس کے پاس، مختلف بہانے بازیاں اور یہ سب چیزیں. لیکن اگر آدمی ارادہ کر لے کہ بھی اپنی اصلاح کرنی ہے تو انشاءاللہ پھر اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف دعویٰ نہیں بلکہ حقیقتاً جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ میں یہ سمجھو کہ بھائی کچھ نہ کچھ خامی ہر شخص میں ہوتی ہے، بے عیب ذات صرف اللہ کی ذات ہے. لہذا یہ مت سوچو کہ بھائی فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، تم فلاں آدمی کو دیکھتے رہو گے کبھی اصلاح نہیں ہوگی. آدمی یہ دیکھے میں کیا کر رہا ہوں، اپنی طرف دیکھے اور سوچے کہ بھائی مجھ میں بھی تو خرابیاں ہیں، اگر اس میں خرابیاں ہیں تو وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، خرابیاں مجھ میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھ میں اگر کچھ خرابیاں رکھی ہیں تو اس میں بھی ہیں، اور میں اپنی خرابیوں کی اصلاح اگر کر لوں گا تو اس کا بھی وہ بھی کر لے گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم دوسروں کو یوں کہہ رہا ہو، تم بھی تو کل ایسے ہی تھے، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں ہدایت دے دی، ہو سکتا ہے اللہ کل انہیں بھی ہدایت دے دے. اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو کمتر مت سمجھو، اور ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. انشاءاللہ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو ایک تو یہ کہ دوسرے ہمیں تکبر نہیں آئے گا. آج کل تکبر آ جاتا ہے بعض لوگوں کو، اس راستے سے شیطان مارتا ہے کہ تو بہت نیک آدمی ہے، تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو تہجد بھی پڑھتا ہے، اور تو روزے بھی رکھتا ہے. ایک صاحب ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب میں تو جو ہے وہ میں نے اعلان کیا نماز جنازہ کا کہ بھائی جنازے کی نماز ہے تو وتر کے بعد ہوگی. تو ایک صاحب آئے کہ دن میں تو وتر تہجد کے بعد پڑھتا ہوں، تو آج جو ہے کیا پہلے پڑھ لوں؟ میں نے کہا میرے اعلان کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ تہجد جو ہے تہجد، میں نے کہا تہجد کے بعد ہی پڑھیے، سنت نفل پڑھ لیجیے کافی ہے بس، اور باقی اتنے جو پڑھتے ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بتانا چاہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتے ہیں، کون تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا، پڑھ رہا ہے تو اپنے لیے ہے. میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنی عبادات ہیں، کوئی روزہ رکھ رہا ہے اپنے لیے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اپنے لیے، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکات، اس سے عام طور پر اپنی ذاتی کو فائدہ ہے. لیکن ہمارا معاملہ اگر دوسرے سے صحیح ہوگا اس کا فائدہ دوسرے کو ہوگا. ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم سچ بول رہے ہیں، ہم دوسرے سے وعدہ جو کیا ہے وہ پورا کر رہے ہیں، قرضہ لیا ہے تو وقت پر ادا کر رہے ہیں. یہ ہے وہ معاملات جو ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں. بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے استاد کے، اپنے شیخ کے، ان سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کا حق ادا کر رہے ہیں، اپنے بچے کا حق ادا کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اس سے معاملے سے دوسرے کو فائدہ پہنچے گا. آپ ساری نمازیں خوب پڑھ رہے ہیں لمبی لمبی، لیکن قرضہ لیا ہوا قرضہ واپس نہیں کر رہا، تو آپ کی نماز سے اس کو کیا فائدہ بھائی؟ اس کا قرض تو بےچارے گا وہیں کھڑا ہوا، ہر سال عمرہ اور حج کر رہا ہے لیکن قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے. آپ کے اس عمرے اور حج سے اس کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس لیے یہ جو نیکیاں ہیں بعض، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات ہیں. کوئی آدمی جتنے نفلے پڑھے، روزے رکھے، وہ اپنی جگہ پر، وہ بھی صحیح عمل ہے، لیکن وہ کرے اللہ کے لیے. خدا نہ کرے اگر آج رات جاگ لی اور صبح کسی کو بتا رہے ہیں کہ بس بھائی آج رات 3 بجے آنکھ کھل گئی تھی، میں نے کہا چلو وضو کر کے نماز ہی پڑھنا شروع کر دو، تو بس ساری رات میں نماز پڑھتا رہا. اپنے عمل کو ضائع کر کے خراب کرنے والی بات، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے ہی بچنے کی توفیق دے آپ سب کو اور جو بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے. الحمدللہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتی ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتی ہیں. یہ صرف مردوں ہی کی خصوصیات میں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی خواتین، مجھے بعض اوقات فون آتے ہیں، سچی بات ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ جو وہ اذکار، ذکر و اذکار، درود شریف اور دیگر عبادات کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح طریقے پر کرنے کی توفیق دے. اسی طریقے سے اپنی اولاد کی بھی اصلاح کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، شروع ہی سے ان کی نشو نما اور ان کی تربیت اس انداز میں ہو کہ آگے چل کر ہمیں پریشانی نہ ہو. بعض لوگ شروع میں بچوں سے بہت لاڈ پیار کرتے ہیں اور لاڈ پیار کرتے کرتے جب ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے بچہ جو اس میں سوجھ بوجھ جاتی ہے تو اس لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بگڑ چکا ہوتا ہے، ماں باپ کے کہنا اور میں نہیں رہتا. نتیجتاً یہ کہ بعد میں پھر لوگ ادھر ادھر لی پھرتے ہیں اس کو کہ صاحب اس پر کوئی جن کا اثر آ گیا، کوئی آسیب آ گیا. لیکن وہ جن اثر، جن کا ان کا اثر نہیں ہوتا، عام طور پر خود ہی ہم نے بگاڑا ہوا ہوتا ہے. تو شروع سے ہی اس پودے کو آپ صحیح رکھیے، درست رکھیے، اس کی تربیت صحیح کیجیے، انشاءاللہ یہ بچہ آپ کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہوگا. نیک صالح اولاد ماں باپ کے لیے بھی دنیا میں نقد انعام ہے، نیک اولاد دنیا میں نقد انعام ہے ماں باپ کے لیے، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ ہدیہ اور تحفے وہ بھیجتا رہے گا آپ کو. لیکن خدا نہ کرے اگر ہمارا بچہ نیکی نہیں، اس بیچارے کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا تو پتہ ہی ہوتا ہے، دین کا پتہ ہی نہیں بالکل، تو اس نے نہ دنیا میں فائدہ پہنچانا ہے آپ کو اور آخرت میں پتہ نہیں پہنچائے نہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے.